ड्रोन्स थे जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए और मालूमात के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन अभी इस साल के मई में का पहला तजुर्बा हुआ जिसमें एक लेज़र गाइडेड मिसाइल जो है वो इससे फायर किया गया और उसके नतायज काफ़ी हौसला अफजा थे।
ठीक
और अभी भी इसके ऊपर अर्क नामी जो हवा से ज़मीन की तरफ मार करने वाला मिसाइल है वो इस्तेमाल होता है। इसमें लोगों को सिर्फ अगर ये मुझे बताने की है कि जो अमेरिका का ड्रोन है, रीपर है या प्रेडिटर है, इन दोनों का मुकाबला ही नहीं है, किसी सतह पे भी मुकाबला नहीं है।
अच्छा, किस तरह नहीं है इसको ज़रा मज़ीद अगर आप एक्सप्लेन करें ब्रिगेडियर साहब, के हमें मालूम है पाकिस्तान काफ़ी अरसे से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका मुतालबा अमेरिका से कर रहा था, लेकिन अमेरिका जो है उससे इनकार करता रहा। तो यही मैं पूछना चाहूँगी और आप ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा कि ये जो बुराक ड्रोन है ये अमरीकी ड्रोन से किस तरह मुख्तलिफ है।
देखिए जी, अमरीकी ड्रोन जो है वो उसकी जो एंड्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी एंड्योरेंस चंद घंटे है, वो जो है वो काफ़ी देर तक अपने इलाके में फिर सकता है। वो रिमोट सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, मतलब है कि अमेरिका में उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अमेरिका में बैठे होते हैं और सैटेलाइट के ज़रिए इसको कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास सैटेलाइट कोई चूँकि अपना खसूसी सैटेलाइट नहीं है तो ये ज़मीन से ही कंट्रोल होता है। दूसरा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है और जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं सर्वेलेंस की, इमेजिंग की, मूविंग टारगेट्स की, मतलब है कि वो बहुत ही जदीद है। पाकिस्तान अभी उस सतह पे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो है उसमें से जो हेल फायर मिसाइल है वो फायर होता है, जो ड्रोन है अमेरिका का रीपर है या प्रेडिटर है उसे हेल फायर। हेल फायर का मतलब यह है कि एक दफा आपने सिर्फ टारगेट दिखाना है मिसाइल के, उसमें कैमरे में वो आ जाता है, उसके बाद आप फायर करें, उसके बाद आपको आप टारगेट के बारे में भूल जाए, वो खुद अपना हदफ, चाहे वो साकिन हो चाहे वो हरकत करने वाला हो, उसके पीछे वो जाएगा और उसको तबाह करेगा। तो वो बहुत एडवांस्ड एक मिसाइल है। जो ये है ये लेजर गाइडेड है, इसके अंदर जो बर्क मिसाइल है ये लेजर गाइडेड है। अभी आपने लेजर के जरिए टारगेट को रोशन करना है, चाहे वो जमीन पे ऑपरेटर मौजूद हो जिसने टारगेट को रोशन किया है या हवा से आप उसको रोशन करें, उसके बीम के ऊपर ये चलता है और टारगेट को हिट करता है। तो चाहे आपने साकिन टारगेट है या हरकत वाला टारगेट है, आपने लेजर बीम जो है उसके ऊपर रखना है, तब जाके ये उसको हिट करेगा।
जी, तो क्या इसको फिर अमेरिका के पास और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो पाकिस्तान का जो ये ड्रोन है इसको हम पहला कदम उस टेक्नोलॉजी की जानिब हम समझ सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये मतलब है कि पाकिस्तान ने अभी दुनिया के 9-10 ममालिक हैं जिनके पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान अभी मुसल्ला ड्रोन जो है, बाकी गैर मुसल्ला ड्रोन तो कोई भी वो बना सकता है, उसमें अंदर सिर्फ कैमरे वगैरह लगाने पड़ते हैं। सो इमेजिंग और उसकी जो सर्वेलेंस है वो तो हर मुल्क कर सकता है, लेकिन जो इसके ऊपर इसको मुसल्ला करना और फिर इस तरह के टारगेट्स को, कि चाहे वो साकि हो चाहे वो हरकत वाला टारगेट हो, मेरे ख्याल पाकिस्तान 9-10 ममालिक में शामिल हो गया है और अभी ये इब्तिदा है। अभी पहली दफा कदम रखा है पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में, तो मेरे ख्याल मजीद वक्त के साथ जैसे ही पाकिस्तान के पास मजीद वक्त मिलेगा इसमें मजीद बेहतरी आती जाएगी। और अगर हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हमारा अपना सैटेलाइट आ गया जिसके ऊपर हम 100% एतबार कर सकते हैं, तो फिर मतलब है कि वो प्रेडेटर और रीपर जो है दोनों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से जो है वो दूर नहीं है।
राइट, ओके। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे, आप हमें ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मुतालबा रहा है अमेरिका से कि उसको ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो दी जाए ताकि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई जो है पाकिस्तान के मुताबिक वो हो सके, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने उनका ये मुतालबा नहीं माना है। अमरीका का पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी ना देने की वजूहात क्या है?
एक हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की और सपोर्ट की एक हिस्ट्री है, खासतौर पे अफगानिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें तो एक जमाने में स्टिंगर मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका ने अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स को उस वक्त के मुजाहिदीन को दिए थे, और वो स्टिंगर जो टेक्नोलॉजी थी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग उसकी की गई, और वो स्टिंगर जो है वो ईरान में भी पाए गए, और पाकिस्तान पे भी इल्जाम था कि बहुत सारे स्टिंगर जो है इन्होंने खुद रख लिए। और आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक़ के जमाने में अमेरिका और पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, मिलिट्री या अस्करी या जो इंटेलिजेंस इदारों की जो लीडरशिप थी, उनमें इस बात पे काफी इख्तलाफ था, और कहा जाता है कि जुनेजा साहब की जो हुकूमत थी उसके उसमें जो ओजरी कैंप में जो धमाके हुए उसमें स्टिंगर मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी काउंटिंग और उसकी अकाउंटिंग की जो सवाल थे उसके नतीजे में शायद ये धमाके हुए और वो जो शवाहद थे वो सारे गायब हुए। तो एक एक वो साइड है। दूसरी साइड ये है कि अगर ड्रोन पाकिस्तान को मिले हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मशरकी बॉर्डर है उसमें उनके इस्तेमाल होने का चांस है, तो उससे अमेरिका और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफी हद तक मुतासर होते हैं। इसके अलावा अमेरिका में इंडियन लॉबी जो है वो काफी एक्टिव है। पाकिस्तान अमेरिका से F-16 और इस तरह की और टेक्नोलॉजीज भी लेना चाहता है। एयरफोर्स जो है वो खासतौर पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज का मुतालबा करती रहती है अमेरिका से जिस जो मददगार साबित हो सकते हैं। तो उसमें जो यहाँ इंडियन लॉबी है उसमें काफी लोगों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स वाले लोगों ने ऐसे अफराद की निशानदेही भी की है जो उसको पाकिस्तान की दरख्वास्त को वो रोक देते हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं। फिर कुछ ये भी है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल के चीन और इस तरह उसमें जाने का खतरा है। फिर ये भी है कि पाकिस्तान के अपने अंदर जिस तरह बहरिया के अड्डे महफूज नहीं है, जिस तरह कामरा पे अटैक हुआ है, जिस तरह GHQ पे अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द लोग हैं जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी शाखसाने हैं, तो उनको भी एक्सेस इस तरह की टेक्नोलॉजी की हो सकती है। तो ये इस तरह के सारे खतरा, तो इस तरह के सारे जो इश्यूज हैं वो जब तक रिजॉल्व नहीं होते, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को जो भी टेक्नोलॉजी देता है वो बहुत सोच समझ के देता है और इन सारी रुकावटों को देख के तो वो देता है।
ठीक है, कुछ कॉलर्स हैं उनको भी हम लेना चाहेंगे। और सामीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ड्रोन की जो नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान ने जो बनाई है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आई कि आपने अभी देखी है, दोबारा उसको हम आपके लिए दिखाना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, अब जब के पाकिस्तान ने अपना नया ड्रोन जो है खुद बना लिया है, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि ये जो अमरीका के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी जान इसको हम एक पहला कदम समझ सकते हैं, तो आलमी बरादरी के लिए ये इस पे कोई तश्वीश होगी? और बतौर तजिया निगार के आप क्या समझते हैं, अमेरिका का क्या रद्द अमल सामने आ सकता है?
मेरे ख्याल में अमेरिका और आलमी बरादरी जो है वो पाकिस्तान से उसकी तवक्कोआत बहुत बढ़ जाएंगी। वो पाकिस्तान से अब ये तवक्को रखेंगे कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्द मिलता है उसको पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलाइज करे और उसको अपनी अपने इलाके से निकाले और पाकिस्तान को महफूज रखे, और पाकिस्तान में जो बनाए जाए दुनिया जाके करके दहशतगर्दों ने बना रखी है, जो बदनामी होती है पाकिस्तान में, जो सिक्योरिटी के हालात पैदा होते हैं उसके नतीजे में, जो गुर्बत पैदा होती है उसके नतीजे में, अफरा तफरी और इस तरह के मसाइल जो पैदा होते हैं उसकी रुकावट के लिए पाकिस्तान को हर तरह से अपने आप को हर तरह के दहशतगर्दों से, जिनका हो सकता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा हो कि ये हमारे दोस्त हैं, वो ये बात साबित हो चुकी है पिछले 8-10 साल की पाकिस्तान में खूनरेजी से, पाकिस्तान के नहते अवाम के खून से ये साबित हो चुकी है ये बात कि पाकिस्तान के जो दोस्त कोट अनकोट दहशतगर्द हैं वो भी वक्त आने के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मन बन जाते हैं, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के दुश्मन बन जाते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के दुश्मन बन जाते हैं, और पाकिस्तान की आलमी जो पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग है उसके खिलाफ वो लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के आने से बाकी दुनिया पाकिस्तान से ये तवक्को रखेगी कि जो भी जहां कहीं भी नजर आता है بلا تفریق اس کے خلاف پاکستان ایکشن لے اور پاکستان اپنے آپ کو قوموں کی برادری میں ایک معزز اور ایک با اختیار اور اپنے حالات پہ کنٹرول رکھنے والا ملک اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکنے والا ملک اور ایک ایسا ملک کے طور پہ سامنے آئے جس کو دوسروں کی ضرورت اور دوسروں کی ہدایت اور دوسروں کے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اس کی اپنی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ دنیا میں نئی ابھرتی ہوئی جیو پولیٹیکل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق ہو تاکہ پاکستان کے عوام میں خوشحالی آئے. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی سوچ ایک نچلے طبقے کی دہشت گردی اور ایک افراتفری کی حالت سے نکل کے ایک درمیانے درجے کی پائیدار سوچ اور امن پسند سوچ اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی مسلم ریاست پاکستان بنا سکے جس کے مقاصد جو ہیں وہ عوام کی فلاح اور دنیا میں قیام امن کی صورتحال کو پائیدار بنانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر سکے.
اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز ہیں ان کو ہم سنتے ہیں. خانک پر افریدی صاحب کوہاٹ سے, السلام علیکم جی, آپ کا سوال. خانک پر افریدی صاحب, جی جی,
شہناز صاحبہ, دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے, پاکستان کے لوگ میں بہت ٹیلنٹ ہے, سرزمین سونا اگل سکتی ہے, ہماری فوج دنیا کا بہترین فوج ہے, لیکن کمی ہے سیاستدانوں کی. یہ کرپٹ سیاستدان جو ہیں وہ دہشت گردوں سے زیادہ کرمینلز ہیں. سوال میرا یہ ہے بریگیڈیئر صاحب سے, جیسے کہ مہمان صاحب نے بتایا ہے کہ دنیا کے توقعات اس ڈرون حملے سے پاکستان سے زیادہ ہو جائیں گے, کیا دنیا کو, فضل اللہ, امریکہ کو, یونائٹڈ نیشن کو, یا جو یورپی یونین کی فوجیں ہیں افغانستان میں, جتنے دہشت گرد پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں, ان کے پاس سالوں سے ڈرون ہیں, کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے مہمان کہتا ہے کہ ابھی دنیا یہ توقع رکھے گی؟
میرے خیال میں اگر امریکہ کی طرف ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی کئی کاروائیوں میں افغانستان کے اندر جی پاکستانی طالبان کے لوگ جو ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کو نشانہ بھی بناتا رہا ہے وقتاً فوقتاً. آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے, یہ ضرور بریگیڈیئر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے. انعام اللہ صاحب لکی مروت سے, السلام علیکم جی, کیا سوال ہے آپ کا؟
جی وعلیکم السلام میڈم, میرے دو مختصر سوالات ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں لوگوں کا, عام لوگوں کا اور شدت پسندوں کی جانب سے جو ریئیکشن آتا تھا, کیا اس ڈرون حملے کے مقابلے میں اسی طرح ریئیکشن آئے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج جو براک ڈرون کا حملہ ہوا ہے, کیا یہ اس میں بھارت کے لیے کوئی میسج ہے؟ تھینک یو.
جی بہت اچھے آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. ایک اور کالر اس سیگمنٹ کے, لاسٹ کالر پشاور سے, واجد محمود جی, السلام علیکم واجد.
السلام علیکم جی. پہلے تو میں تمام قوم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ براک کا جو ہم نے ڈرون میں ڈائل بنایا. دوسرا یہ ہے کہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم کرتا رہا ہے ہمارے علاقے میں مداخلت کر کے ڈرون حملے کرتا رہا ہے نا, اگر پاکستان اپنے ملک میں مداخلت کرنے والے جو افغانستان سے طالبان یا کوئی بھی آتے تھے دہشت گرد, ان کو اگر نشانہ بنانے کے لیے افغانستان جائے اور وہاں ڈرون کر حملہ کرے, تو کیا اس پر امریکہ اعتراض تو نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے وہی جواز جو امریکہ پہ اپنے لیے رکھتا ہے, پاکستان اگر وہ جواز پیش کرے تو اس پر کوئی دوغلے پن کا مظاہرہ تو نہیں ہوگا؟
جی شکریہ. ایک اور کالر ہمیں کہا جا رہا ہے لینا ہے, کرم ایجنسی سے امان اللہ صاحب. جی جی امان اللہ صاحب, السلام علیکم جی. امان اللہ صاحب آپ کا سوال, ان کی لائن بتایا جا رہا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. مرید خان میاوالی جی, السلام علیکم.
السلام علیکم سر, داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہی پوری دنیا کے مذہب قوموں نے پاکستان میں مجاہد بنا کر بھیجے, اور مجاہدوں کی وجہ سے یہ ہمارا افغانستان آزاد ہوا. ابھی وہ مجاہد وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا, ان کو سنبھالا نہیں گیا. اگر ان کو اس وقت ان کو سنبھالا جاتا تو یہ ایسی نوبت نہ آ جاتی. میں یہ کہتا ہوں ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں ایک نمونہ ہوگا.
اوکے, اور آپ کا کوئی سوال نہیں ہے, بے حد شکریہ کال کرنے کا مرید خان صاحب. بریگیڈیئر صاحب, بیشتر سوالات جو تھے وہ آپ سے تھے. ایک تو انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر روہیل جو ہے ان کی انالیسس کو سیکنڈ کیا ہے کالر نے, کہ اب جب کہ پاکستان نے اپنا ڈرون بنانا شروع کر دیا ہے تو دنیا کی توقعات جو ہیں وہ پاکستان سے اب بڑھ جائیں گی. آپ سے یہ سوال کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس میں اب ڈرون کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد کیا بہتری آپ دیکھتے ہیں؟
یہ جو ٹیکنالوجی ہے جی, یہ فورس ملٹی پلائر ہے. مطلب ہے کہ جو کام آپ ایک ہدف ہے جس کے پیچھے آپ زمین پہ جائیں گے, آپ اس میں آپ کے ٹروپس کو بھی خطرہ ہے, اس کے اوپر خرچہ بھی بہت زیادہ ہے, اسی کو آپ ایک آسان طریقے سے ڈرون جو ہے اس کو آپ اڑائیں اور اس ہدف کو آپ نشانہ بنائیں, تو میرے خیال میں یہ ایک فورس ملٹی پلائر کے طور پہ, اور خاص کر جو دشوار گزار علاقے ہیں جیسے شمال کا بھی جہاں پر فوج, پاکستان فوج اس وقت آپریشن کر رہی ہے, وہاں پر یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی توقعات, اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, توقعات میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہوگی. پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے دہشت گردوں کو اپنی زمین سے صاف کرے, اور اگر دنیا کی توقعات اس کے مطابق ہیں تو بالکل صحیح بات ہے, اس کے برخلاف ہے تو تب بھی پاکستان کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, دہشت گردی ایسے ختم ہونی چاہیے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اس سے محفوظ رہیں اور پاکستان خود بھی محفوظ رہے.
جی, اور بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ, انٹرسٹنگ پوائنٹ ہمارے کالر نے اٹھایا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مشتبہ جو ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں پاکستان کے فاٹا علاقے میں, اس پہ کافی رد عمل جو ہے نہ صرف پاکستانی حکومت اور فوج کی جانب سے بلکہ عوام کی طرف سے بھی دیکھنے کو آیا. اب پاکستان خود انہی لوگوں کو اپنے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنائے گا, کیا رد عمل ممکنہ طور پر اب عوام کی جانب سے آ سکتا ہے, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ڈرون میں معصوم لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں اس میں تو جو ویسے رسمی طور پہ اس کی مذمت ہوتی تھی اور یہ بات ہوتی تھی کہ ہماری یہ خود مختاری کے خلاف ہیں, سلالہ کے واقعے تک تو یہ ڈرون جو ہے پاکستان کے علاقے سے اڑتے تھے اور پاکستان ہی میں ہدف نشانہ وہ بناتے تھے, تو وہ اس وقت بھی شور پاکستان کی حکومت ڈالتی تھی, لوگ بھی ڈالتے تھے. پاکستان کی جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ٹی ٹی پی ہے, اس کو امریکی ڈرون نے ختم کیا ہے. آپ اگر دیکھیں جتنے بھی ان کے سرکردہ لیڈر تھے وہ امریکی ڈرون نے ختم کیے, تو میرے خیال میں ابھی تو ڈرون حملے ہوتے ہیں, ابھی کم ہوتے ہیں, لیکن کوئی میں بھی نہ وہ سیاسی پارٹیاں کوئی اس کے اوپر رد عمل دکھاتی ہیں, اور ابھی چونکہ پاکستان میں خاص کر پچھلے سال دسمبر کے بعد جو پاکستان کی فوج اور افواج میں, مسلح افواج میں جو تبدیلی آئی ہے ان کے سوچ میں, ان کی فکر میں, پاکستان کے اندر عوام کے اندر جو سوچ اور فکر میں تبدیلی آئی ہے, کہ پہلے جو وہ ڈینائل میں رہتے تھے کہ جی نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں, یہ تو اسلام کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں سارا وہ جو ایک سوچ اور فکر تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی رد عمل نہیں آئے گا. ایک اور بات کسی کالر نے کی تھی کہ افغانستان میں ہدف بنانے کا, میرے خیال میں وہ صحیح بات نہیں ہوگی, کیونکہ جس کو ہم جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہماری خود مختاری کی وہ ہو رہی ہے, تو پھر تو یہ پرنسپل سٹینڈ نہ ہوا کہ آپ خود خود شور مچا رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں حملہ ہو رہا ہے, اور جب آپ افغانستان میں حملہ کریں گے تو وہ وہی بات ہوگی, وہ افغانستان کی خود مختاری.
میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فضل اللہ کے خلاف پاکستان کی نظر میں ہاں جی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, تو کیا اس کو فضل اللہ کو چیز کرنے کے لیے پاکستان خود ڈرون استعمال کر سکتا ہے افغانستان؟
اگر کر سکتا ہے, کیپیبلٹی ہے, مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں کیپیبلٹی نہیں ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے. یہ بہت تعلقات میں کشیدگی لے کے آئے گا, معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھا دے گا, مزید الجھا دے گا, اور افغانستان کی کیا نام ہے خود مختاری کے خلاف ہے یہ.
ٹھیک, اوکے بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ. اور بتایا جا رہا ہے जी डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल हम उनसे करते हैं और फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे हम जाएंगे, अफगानिस्तान के जो हालात है उस पर बात होगी। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, इस सेगमेंट का लास्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या आपने ये तो कहा है कि अब आलमी बरादरी की तवक्कुआत पाकिस्तान से बढ़ जाएंगी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने हासिल की है इसके बाद, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, आपको लगता है कि इस अब पाकिस्तान की सलाहियत जो है उसमें इजाफा हो गया है और इसके कोई मौसर ठोस नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे?
शनाज, मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी की साइड एक तरफ है और जज्बे की साइड दूसरी तरफ है, अवाम का उसको इस सारे एक्शन को सपोर्ट करना वो ये एक तीसरी बात है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सोच है पाकिस्तान के दफाई इदारों की, वो जो सोच है जिस तरह से पाकिस्तान के दफाई इदारों ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मरतब की हुई है और इंडिया के जो बातचीत इंडिया से डिप्लोमेसी जो होती है उस की डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान के अस्करी इदारे जो है वो सेट करते हैं और एक एजेंडा बना के पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को देते हैं। उसी तरह अफगानिस्तान के साथ हालांकि काफी हद तक अलाइनमेंट जो है वो सिविल और अस्करी इदारों की काफी हद तक हुई है, दोनों में मुताबकत आई है, लेकिन फिर भी जो एक एक ग्राउंड लेवल पे जो काम होना जरूरी है कि जो जहां अवाम मुतहरक हों और अवाम ये समझें कि ये आज हम जिस नतीजे में पहुंचे हैं वो बहुत सारी खूनरेजी के बाद पहुंचे हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की बुनियादी वजह एक ऐसी सोच थी जिसमें अस्करियत को दाखली महाज के ऊपर और खारजी महाज के ऊपर इस्तेमाल किया गया और उसको इस्तेमाल करने वालों ने पाकिस्तान की अवाम से आज तक माफी नहीं मांगी, और उसमें ये आपके कॉलर ने बात की थी कि जो है वो सिविलियन साइड वो करप्ट है, सिविलियन साइड भी जो है वो फौज से इशारा लेती है। इमरान खान साहब जो थे वो ड्रोन के खिलाफ उन्होंने धरना दिया, ड्रोन के खिलाफ उन्होंने तकरीरें की, हमारी जमीन हमारा इलाका हमारी आजादी इस तरह के नारे लगाए। अब जब पाकिस्तान जो है वो खुद ड्रोन बनाने लगा और जब बहुत सारी अमरीका पाकिस्तान के तआवुन की बातें सामने आई हैं जिसमें पाकिस्तान खुद जो है वो ड्रोन रिक्वेस्ट करता रहा है अमरीका से, दरख्वास्त करता रहा है, कई मौकों पे अमरीका ने अपने तौर पे भी इकदाम किए हैं, लेकिन 99% पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस दी है ड्रोन के हमलों की के टारगेट्स की, तो वो जब सब बातें अब अवाम के सामने किसी हद तक आनी शुरू हो गई हैं तो ये इमरान खान साहब और इस तरह के लोग भी जो है वो खामोश हो गए हैं, लेकिन इनकी जो लाइन है ये लोग इनको जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो तो अस्करी इदारों की तरफ से पढ़ाई जाती है, ये देखते हैं कि अस्करी इदारे क्या सोच दे रहे हैं और उसके मुताबिक ये अपनी सियासत को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ये बुनियादी सोच पाकिस्तान के अस्करी इदारों की नहीं बदलेगी उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल इस रुख में या इस सेंस में या इस महाज में पाकिस्तान के मसाइल उसी तरह बाकी रहेंगे।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब, इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगी, काफ़ी बार बार हम अपने शोज में उठाते हैं, उसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। आप लोगों के कहा जा रहा है जो ड्रोन हमला हुआ है इसमें 3 अहम दहशतगर्द जो हैं शवाल के इलाके में मारे गए हैं, वही आपके पुराने दावे और हमारे वही पुराने सवाल, आज भी यही उठाना चाहूँगी कि इनकी ये लोग कौन थे जो 3 लोग आज मारे गए हैं, इनको अहम दहशतगर्द कहा जा रहा है, कौन है ये? जी ब्रिगेडियर साहब
नहीं है, हेलो,
जी जी आपकी आवाज, जी जी अभी आई है,
मतलब इसके ऊपर चूंकि वहां पर आजाद जराए है नहीं जो वहां से तस्दीक कर सके कि कौन है कौन नहीं है, ना मेरे ख्याल में ISPR की स्टेटमेंट से ये पता चलता है, लेकिन ये हो सकते हैं कि ये TTP के लोग हों, IMU के लोग हों, ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ATM के लोग हों, चेचन्स हों, अफगान तालिबान हों, मतलब है कि इसके ऊपर तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारे आपस में ٹی ٹی پی کے جو ہے القاعدہ کا جو چھتری ہے یہ اس کے نیچے سارے آپریٹ کر رہے تھے. اس میں پاکستان کے جو سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں بیچ میں. تو یہ کہنا مشکل ہے میرے خیال میں کہ یہ ان کی نیشنلٹی کیا تھی, یہ کس گروپ سے یہ تعلق رکھتے تھے, یہ تو میں
آپ نہیں بتا سکتے. ایز یوزول بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں ایک افغان انالسٹ میر ویس افغان نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آگے جا کر افغانستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, جو صورتحال اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے, اس وقت پاکستان سے ویل نون دفاعی طرزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں میر ویس افغان سان. لندن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, افغانستان امور کے آپ ایکسپرٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آج پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف, انہوں نے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت اس حوالے سے کچھ انہوں نے خدشات کنسرنز کا اظہار کیا ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے اس وقت کیا کنسرنز کیا ہے؟
میرے خیال میں پاکستان نے جو عسکری قیادت ہماری تبدیل ہوئی, سیاسی قیادت ہماری تبدیل ہوئی, انہوں نے ایک کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں. اشرف غنی صاحب نے بھی ایک بڑی مثبت کوشش کی, اور انہوں نے پاکستان سے یہ آ کے یہی کہا کہ جی افغانستان میں امن آپ کے بھی مفاد میں ہے اور ہمارے مفاد میں بھی ہے, اور یہاں پر آپ ان کو جو طالبان ہیں ان کو آپ مذاکرات کی میز پہ لے کے آئیں. اور پاکستان نے اس میں ایک کوشش کی, پہلے نہیں کی تھی ابھی انہوں نے کی, اور مذاکراتی عمل ایک شروع ہوا. اس میں ایک افغانستان کی طرف سے وہ لیک ہو گیا, وہاں پر کچھ لوگ تھے جو میرے خیال میں نہیں چاہتے تھے. بات چیت سے دو دن پہلے ملا عمر صاحب کے انتقال کا جو وہ تھا خبر تھی وہ آ گئی, اور بات چیت معطل ہو گئی. ابھی وہاں پر طالبان کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں جو اس میں زابل صوبے میں منصور داد اللہ اور جو اختر محمد منصور ہیں ان کے فائٹرز کے درمیان جو ہے وہاں پر ایک کشمکش جاری ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل اس کے خلاف ڈیفائنس شو کی اور ان کو ماننے سے انکار کر دی ہے منصور داد اللہ نے. انہوں نے تو عسکری طور پہ کیا ہے, باقی جو ہے نظریاتی طور پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ منصور کے خلاف ہیں. تو میرے خیال میں جب تک یہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوتی ہے پاکستان کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہاں پر بالکل اکیلے رہ گئے ہیں اشرف غنی صاحب جو ہیں, اور ان کے ارد گرد جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان کی پولیٹیکل سپیس کم ہے, اور ان کو سیاسی طور پہ اس پہ بات پہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ پاکستان میں بہت لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے ارد گرد جو دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے, اس میں یہاں پر جو زیادہ بدنام ہے ارسٹ وائل ناردرن الائنس جو سابقہ شمالی اتحاد تھا, اس کے اوپر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں. میرے خیال میں ایسے نہیں ہیں, وہاں پہ جو پشتون ہے وہ زیادہ مسائل کھڑے کر رہا ہے, کیونکہ اگر طالبان کے ساتھ مفاہمت ہوتی ہے اور اگر طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ان پشتونوں کو جو بینیفیشری ہے اس وقت اسٹیٹس کو کا, جو اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتا ہے فی الحال, اس کو جگہ چھوڑنی پڑے گی. ناردرن الائنس یا جو غیر پشتون ہے اس کو کوئی جگہ نہیں چھوڑنی پڑے گی, اس کو تو اپنے حصے کے مطابق اس کو وہاں پر جگہ ملی ہوئی ہے. تو یہ جو کرزئی اور اس کے جو رفقائے کار ہیں انہوں نے اشرف غنی صاحب کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں, اور پاکستان کو اس کے اوپر رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے, پاکستان کو صبر سے کام لینا چاہیے.
ٹھیک, تو ابھی جو آج جنرل لاہل شریف صاحب نے جو جن تشویش کا اظہار کیا ہے, تو یہ بتائیے کہ موجودہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو رہے ہیں؟
دیکھیں جی, اس میں یہ ہے کہ ایک واضح جو ہے دراڑ تو آ گئی ہے طالبان میں. اس وقت اختر محمد منصور صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور جو جن لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے یا اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ بدستور اپنی جگہ پہ ہیں, تو وہ فی الحال کنسولیڈیشن کریں گے. یہ پاکستان کے لیے تشویش کی بات ہوگی کہ اگر طالبان زمین پہ, جیسے میں نے کہا لڑائی ایک صوبے میں تو شروع ہو گئی ہے, اب باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر ٹرائبل بیسس پہ ڈیویژن آ رہا ہے. منصور صاحب کا ایک قبیلہ ہے, باقی جو ہیں ان کے کچھ اور قبیلے ہیں, تو یہ نظریاتی طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹرائبل ڈیویژنز شو کر رہی ہیں ابھی, اور آئیڈیولوجیکل ڈیویژنز نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی تشویش ہوگی کہ اگر وہاں پر یہ خانہ جنگی پھیلتی ہے تو ہم 92 والی حالات پہ واپس آ جاتے ہیں, جدھر جو مجاہدین تھے جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. تو اس طرح اگر طالبان بھی آپس میں لڑ پڑے تو ایک اور قوت ہے داعش, وہ سر اٹھاتی ہے. جو وہاں پر پاکستان کے جو بھاگے ہوئے ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, کیونکہ جتنی بھی افراتفری ہوگی ان کو اتنی اسپیس ملے گی, افغان حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ تشویش ہے جو پاکستان کو, یا آرمی چیف نے جن کا تذکرہ کیا تھا, یہ پاکستان کو بہت تشویش لاحق ہوگی.
اوکے, آپ میر اویس افغان صاحب ہمیں بتائیے گا, پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید اور شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سرتاج عزیز صاحب نے گزشتہ ہفتے جو دورہ کیا ہے افغانستان کا, ظاہر ہے اس دورے سے پہلے کافی کشیدگی ہمیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں نظر آ رہی تھی, تو اب حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ بہتر ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف تعلقات جا رہے ہیں؟
جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کا دورہ کابل میں وہ اہمیت کا حامل دورہ تھا, اور انہوں نے یہ کوشش بالکل کی ہے کہ افغان حکام کو واپس وہی اعتماد دلوا سکے جو انہوں نے پہلی بار جب اشرف غنی گورنمنٹ آیا ہوا تھا پاکستان پہ کر دیا تھا. لیکن اب بھی افغان حکام کو یہ دعوت ہے, انہیں یہ شک ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ وہی نہیں کرے گا جو ان لوگوں کو درکار ہے, جو ان کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کی بدقسمتی سے پاکستان کی نیت پہ شک کر رہے, وہ کہتے ہیں کہ کہتے ایک چیز ہے اور کرتے دوسرا ہے. تو وہ افغان حکام نے کئی بار کہا ہوا ہے, آپ لوگوں کو بھی علم ہے. لیکن دوسری جانب جو سرتاج عزیز صاحب کی دوری کے بعد وہاں پہ جو سچویشن ہے, جو عام لوگوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتا جا رہا تھا, اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہوئی ہے, اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اب پاکستان افغانستان کی پیس پروگرام میں کچھ نہ کچھ کر دے. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے, ابھی تو میرے خیال سے طالبان بھی اس بات پہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی صلح کرنے پہ, تو صلح تو چاہتے ہیں وہ لوگ بھی, لیکن کس شرائط پہ, اس شرائط میں میرے خیال سے ٹائم لگے گا جو کہ ان لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے, یہ الفاظ ہیں امیر ویس افغان صاحب کے. اور اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک جو ضرب عزم آپریشن ہے, ٹھیک ہے امریکہ پاکستانی فوجیوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے, لیکن دوسری جانب وہ پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو افغانستان بھی اس طرح مطمئن نظر نہیں آتا جس طرح اسے ہونا آنا چاہیے تھا. اطمینان اعتماد جو ہے وہ پاکستان پر کیوں نہیں ہے, اور پاکستان خود کیا کر سکتا ہے تاکہ عالمی برادری جو ہے, جو نیبرنگ کنٹریز ہے, وہ اس پہ اعتماد کر سکیں؟
میرے خیال میں اگر افغانستان میں کچھ لوگوں کو پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے ریلیشن شپ کی, اور میرے خیال میں انہوں نے اس کو اس طرح اس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی زیادہ تشویش نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک اس کی ایک تاریخ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈبل پالیسی ڈبل سپیک جو ہے وہ پالیسی چلائی ہے. لیکن میرے خیال میں راحیل شریف صاحب جو ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا آئی ایس آئی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں رضوان اختر صاحب, وہ میرے خیال میں وہ اس قسم کی پالیسی افغانستان میں اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. پہلے اشرف غنی صاحب کی ڈیمانڈ آئی تھی کہ آپ ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے, اور پاکستان میرے خیال میں ان کے اوپر بہت فشار ڈالا, وہاں پر بہت اس کی مخالفت تھی, اور وہ جو ہے لیکن پاکستان کو باہر لے آیا, مذاکرات کی میز کے اوپر لے آیا. ابھی بھی پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کی میز پہ لینا چاہتے ہیں. افغانستان میں ابھی ڈیمانڈ یہ مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ چینج ہوگی کہ ابھی آپ عملیات کریں ان کے خلاف, ان کے خلاف آپریشن کریں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر پاکستان کے خلاف آپریشن کرتا ہے تو پاکستان کا جو کوئی اگر اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ جنگ نہیں ختم ہوگی اگر پاکستان نے ان کو اپنے علاقے سے مکمل طور پہ جو ان کی قیادت ہے اگر نکال کے افغانستان میں چلے گئے, تو تب بھی جنگ ختم نہیں ہوگی. اگر یہ سوچتے ہیں افغانستان میں 92 میں پاکستان کے اندر کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا, گلبدین میں چراسیاب میں بیٹھا ہوا تھا, احمد شاہ مسعود بھی کابل میں بیٹھا ہوا تھا, باقی بھی سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے, لڑ رہے تھے آپس میں, خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی. داعش کا کوئی بیس پاکستان میں نہیں ہے, داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں. تو اگر ہم ان کو بھی نکال دیں تو یہ افغانستان میں جا کے لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا رہسا جو ان کے اوپر اگر کوئی اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا.
جی یہ بتائیے میر ویس افغان صاحب کے, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک طرف تو پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں, دوسرا جانب ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی پالیسی جو ہے طالبان سے متعلق وہ کچھ واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کیا اور کہاں تک آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟
شہناز اگر ہم دیکھ لیں گزشتہ 13 سالوں میں پاکستان نے 500 سے زائد طالبان لیڈرز کو پکڑا ہے, ان کو امریکنز کے حوالے کیا ہوا ہے, انہوں نے آلریڈی طالبان کے خلاف کچھ حصوں میں آپریشن کیا ہوا ہے, لیکن ان کی اثرات اب بھی طالبان کمانڈ پہ ہے اور اس سے کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا میرے خیال سے. اور جہاں تک یہ اس بات کی تعلق ہے کہ افغانستان کی پالیسی طالبان کے بارے میں واضح نہیں ہے, بالکل واضح ہے. افغانستان پاکستان سے مانگ رہے ہیں کہ طالبان کو وہاں پہ جو موجودہ طالبان ہیں انہیں, جو افغانستان میں لڑائی میں زخمی ہو جاتے ہیں انہیں وہاں پہ فیسلٹیز مت دیا کرو کہ وہ جا کر پاکستان میں اپنا علاج کروا دے. افغانستان کا خواہش کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں دھماکہ کرنے کی پروگرام بنتے ہیں, وہاں پہ افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات کی پروگرامز بنتے ہیں پاکستان میں, وہ لوگ وہاں پہ واضح پھرتے ہیں, تو اس کا کم سے کم آپ لوگ تو کر سکتے ہیں, وہ تو آپ لوگوں کا ملک ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کا یہ خواہش ہے کہ وہاں پہ اگر طالبان کی شورا اور طالبان کے لوگ آزاد پھر رہے تو اس کی پکڑنی کی کیوں پاکستان کوئی قدم نہیں اٹھاتے, یہ ایک راستہ ہو گئی. دوسری بات جہاں تک افغانستان کی اندرون افغانستان کی پاکستان کی مخالفت کی بات ہے, جو افغانستان میں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں, نہیں ہے کچھ لوگ نہیں ہے, اب یہ سچویشن بہت ہی چینج ہو چکا ہے. اب افغانستان میں کچھ لوگوں کی جگہ میں بہت سارے لوگ پاکستان کی مخالف بن رہے ہیں, اور وہاں پہ کچھ لابیز تو یہ کام اس حد تک جا چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان افغانستان کے خلاف گزشتہ 40 سالوں میں ہر سرگرمی کا مرکز بن سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں بن سکتا, افغانستان کیوں ان لوگوں کو جگہ نہیں دے سکتے جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے میرے خیال سے خطرناک ہوگا اگر اسلامی واقعی اپنی نظر میں کامیاب ہو جائے, اور یہ کم لوگ نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا گزشتہ تاریخ میں. اگر ہم لوگ دیکھ لیں بدقسمتی سے طالبان حکومت کی جانے کی بات, پاکستان کے خلاف ہر دن نفرت بڑھ رہی ہے افغانستان میں, اور اس کی جو جلوگری ہے اس کا جو رکنا ہے وہ صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے. پاکستان ہی کر سکتا ہے کہ وہ پالیسی.
اوکے, آپ کا پوائنٹ جو ہے, موقف آپ کا آ گیا میر ویس افغان صاحب, اور اس موڑ پہ آپ کو اور بریگیڈیئر صاحب, آپ دونوں کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. کچھ کالرز ہیں مختصر, ان کو ہم سنتے ہیں. اقبال نے ڈنگا سے ہمیں کال کی ہے, محمد اقبال نے. جی, اور مختصر پلیز. السلام علیکم, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. داؤد خان کوہاٹ سے. جی داؤد خان صاحب, السلام علیکم. ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. پیر دستگیر صاحب کوہی سلیمان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کہیے.
جی میں یہ کہوں گا کہ یہ طالبان جو ہے, یہ مجاہدین, یہ بہت کم پرسنٹ میں ہوگا صحیح, لیکن ہر ملک اپنے لیے بطور ایک خوبیہ فوج کے لیے یہ استعمال کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں. شکریہ.
اوکے, یہ آپ کی رائے تھی, بہت شکریہ, کوئی سوال آپ کا نہیں تھا. اور سامعین, ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, اور لیکن پہلے ہم نے کہا جا رہے ہیں ہم نے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر ہم اس اجلاس کے آؤٹ کم پہ بات کریں گے جو آج ہوئی ہے پاکستان میں, جس کی صدارت وزیراعظم میاں نواز شریف نے کی ہے, اور جس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب کے علاوہ جو مذہبی اسکالرس ہیں, جو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے, انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے. اور یہ اجلاس تھا پاکستان میں جو موجود مدرسے ہیں اس میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. اس وقت خالد فاروقی صاحب پولیٹیکل انالسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور لندن سے ہمیں ایک اور تجزیہ نگار امجد ملک صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خالد فاروقی صاحب, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ جو آج اجلاس ہوا ہے مدرسوں میں اصلاحات کے حوالے سے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب مدرسوں میں اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت ایشو جو ہے وہ کیا ہے, یہ اجلاس کیوں بلانا پڑا, اور اس اجلاس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟
دیکھیے, جو پاکستان کے اب تک کے مسائل ہیں داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل درپیش ہے وہ ہے دہشت گردی, اور اگر تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں تو وہ ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی. اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کے لیے جہاں سب سے زیادہ الزام آ رہا تھا وہ مدارس پہ تھا, کیونکہ مدارس جو ہیں وہ کسی نظم و نسق, جو ریاستی نظم و نسق ہوتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, اس سے بالکل بالاتر اور اپنی ہی نوعیت کی ایک الگ سے ایک سسٹم ہے جس پہ ریاستی اداروں کا کوئی کنٹرول نہیں, ان کا کوئی ان سے تعلق نہیں, اور حکومتی کے جو محکمے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ کتنی تعداد میں بنے, کون اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے, ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. اگرچہ ملک میں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار مدارس ایسے ہیں جو غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور اس فنڈنگ کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس میں سب سے بڑا الزام جو ان پہ لگتا رہا ہے وہ ہے فرقہ واریت کا بڑھانا. اس فرقہ واریت میں بیرونی جو مداخلت پاکستان میں ہوتی ہے, جس کا ہم اکثر ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ کم از کم دو ممالک ہمارے مسلمان بھائی برادر, دو ممالک ایسے ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت کو بہت بڑھاوا دیتے رہے ہیں. سو یہ ایک مسئلہ ہے جو آج پاکستان کے گلے تک آن پہنچا ہے اور ہماری ریاست اور اس کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے, اور اب بالآخر اتھارٹیز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک وہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ یہ حل نہیں ہو پائے گا. اب اس میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ مدارس ہیں کتنے, کیا ان کی کوئی رجسٹریشن کا سسٹم ہے, کیا ان کے نصاب جو پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ کوئی سسٹم ہے؟ کیا یہاں پہ جو ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ کسی حساب کتاب پہ آ سکتی ہے؟ سو آج کے جو اجلاس ہے اس میں تینوں چیزوں کو میرے خیال میں انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اگر ان پر عمل درآمد ہو گیا. نمبر ون ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم اور علماء میں اتفاق ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کہ وہ جتنا کچھ حساب کتاب اپنا کریں گے ان کے جو آمدن ہوگی جو اخراجات ہوں گے وہ تھرو بینکس ہوں گے یعنی جس طرح سے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کا نصاب جو ہے اس کا بھی ایک آڈٹ ہوگا کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں. اب جتنی جہالت ہمارے مدارس جو ہیں وہ دینی تعلیم تو اپنی جگہ پہ دیتے ہیں لیکن جتنی جہالت وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ مدارس سے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں عام جو پڑھے لکھے اسٹوڈینٹس ہیں ان کا کہیں بھی مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کچھ آیات سنا کے احادیث سنا کے اور وہ اس میں ان کی ایک ہوتی ہے بالادستی ہوتی ہے اور وہ اس دینی تعلیم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو ان سے یقینی طور پہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آج کل کے جو باقاعدہ باقی دیگر مضامین چل رہے ہیں ان میں نصاب نہیں پڑھایا جاتا. اس میں صرف علماء کی کہیں کوئی خامی یا کوتاہی یا مدارس کی نہیں ہے بلکہ ہمارا حکومتی نظام ہی ایسا ہے جس نے مدارس کو اپنی توجہ سے باہر رکھا ہے. اور اب جب دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن کا مسئلہ آیا تو یہ دیکھے بغیر کہ کون سے مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی کے معاملات میں یا اس طرح کے کسی واقعات میں انوالو ہیں جو کریک ڈاؤن ہے وہ سبھی پر ایک جیسا کر دیا اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے دل برداشتہ بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس جبر کے نتیجے میں وہاں سے ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے. سو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جب تک حکومت نیشنل ایکشن پلان کے تحت کرے یا کچھ اور کرے جب تک وہ مدارس کے معاملے کو مکمل طور پہ ایڈریس نہیں کرے گی اور جو ان کے حقیقی مسائل ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں ان میں بے شمار وہ ہے جو انتہائی لوئر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے معاشی معاملات کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا سٹیٹ کی طرف سے تب تک مدارس کا معاملہ یہ جتنی مرضی اصلاحات لے آنے کی کوشش کرے وہ حل نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ اتفاق ہوا ہے جن چیزوں پہ یہ محض ایک ابتدا ہے اس ابتدا کو آگے تک لے جانا ہوگا تبھی یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا.
اوکے آپ یہ بتائیے امجد ملک صاحب کہ مدارس کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اس کا اور دہشت گردی کا لنک جو ہے وہ کتنا مضبوط آپ کو نظر آتا ہے؟
جی تھینک یو نذیر. میرے خیال میں مدارس کا جو ہے بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے جو بھی آپ پالیسی لے کے چلتے ہیں اس کو گیلوانائز کرنے کے لیے جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے یا اس کو روکنے کے لیے. انڈر 18 میں آپ دیکھیں پورا ویسٹ جو ہے بچوں کی جہاں 18 سال سے نیچے کے بچے آتے ہیں وہاں پہ پراپر مانیٹرنگ ایویلویشن اور اسیسمنٹ کا پورا نظام ہے. وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی بھی ایسی چیز کو انڈر 18 جہاں پہ انوالو ہوں مائنرز انوالو ہوں. یہاں پورے کا پورا مدارس کا جو نظام ہے وہ انریگولیٹڈ انرجسٹرڈ انسیسڈ ہے. تو میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان میں یہ جو 10 نمبر پوائنٹ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہو اسٹیک ہولڈر کی رضامندی سے ہو چیریٹیز کا پورا نظام ہے. یہاں پورے ویسٹ میں ایک روپیہ بھی آتا ہے تو وہ پراپر ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹس اس کا بنتا ہے انڈیپینڈنٹ آڈیٹر اس کو پراپر فائل کرتا ہے. اسی طرح کا نظام وہاں ہو پورا پراپر ایک اسکول کی طرز کے اوپر مدرسہ رجسٹرڈ ہو اس کی پراپر کو باڈی ہو وہ جو بھی پیسہ کہیں سے بھی لیتے ہیں وہ رجسٹر ہو اور اس کا جو مانیٹرنگ آفیسر جو امام اور جو پڑھانے والا ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہو اور کوئی نیشنل رجسٹر ہو کہ یہ لوگ ان مدارس میں پڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا بڑھتی ہوئی جو انتہا پسندی ہے جو غریب اور پسے ہوئے طبقے ہیں جن سے مدارس کو جو اپنی جو کموڈیٹی ملتی ہے اس کو میرے خیال میں ایویلویٹ کرنے اور وہاں سے انتہا پسندی کو بڑھنے سے روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. اور گلوریفیکیشن اسپیشلی سیکٹیرین وائلنس اور اس طرح کی جو جہاد کی جو غلط تشریح ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی.
جی بہت شکریہ. یہاں پہ سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے سامعین کے یورپ میں تارکین وطن کا جو بحران ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے. کچھ اقدامات جو ہیں وہ بھی اٹھائے جا چکے ہیں لیکن اس وقت امجد ملک صاحب آپ لندن میں موجود ہیں, ہمیں بتائیے گا کہ کیونکہ تارکین وطن کا جو بحران ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک ایک لائحہ عمل تشکیل دینے میں جو یورپی یونین کے 28 ممالک ہیں ان کے بیچ میں اختلاف تھا, یہ بتائیے گا کہ وہ اختلافات کہاں تک کم ہوئے ہیں اور اس بحران کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟
نفیس مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟
جی جی, آپ سے امجد ملک صاحب.
ہاں, میرے خیال میں آج کی جو اینجلا مرکل کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پناہ گزین جرمنی کو بدل کے رکھ دیں گے, وہ میرے خیال میں ایک صائب رائے ہے. آپ ایک دم سے تمام بوجھ جو ہے کسی ایک ملک کے اوپر نہیں ڈال سکتے, آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. میرے خیال میں گلف کا جو کرائسس ہے, اسپیشلی یہ سیرین جو ہے نیا جو ایمرجنگ جو ریفیوجیز کا بن رہا ہے, یہ آئلان کی جو شہادت ہے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے, اس نے یورپ میں بسنے والے لوگوں کے مائنڈ کو بدلا ہے. پہلے ریفیوجی جو تھا یا اس کے بارے میں بات کرنا فنڈنگ اور ایکسپینڈیچر کی بات آتی تھی, اب ایک ہیومنٹیرین مسئلہ بن رہا ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن کے فورم کے اوپر ایک جامع پالیسی بننی چاہیے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا, رجیم چینج کرنا ہے, جمہوریت لانی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو افیکٹی ہوں گے اس کو ہم کیسے بانٹیں گے, اور بانٹنے کے بعد اگر کل کو جب آپ کامیاب ہو جائیں گے ان کو ریپیٹریٹ کیسے کریں گے کہ وہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں. دیکھ لیں, اگر مغرب میں یہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے بس جاتے ہیں یہاں, تو یہاں سے واپس گلف بھیجنا یا ان کا جانا مشکل ہوگا. سو اس کے لیے پراپر ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے. ابھی اسپین نے اندیشہ دیا ہے کہ وہ تقریباً پچھلے اعلان کے باوجود ابھی ٹوٹل اراؤنڈ 160,000 مائگرنٹس کو ویلکم کریں گے. اسی طرح باقی ملک بھی ہیں, جرمنی بھی ایک بڑا پورشن لے گا, لیکن ساتھ ساتھ جرمنی بتا بھی رہا ہے کہ سب باقی دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور جو کرنٹ جو تعداد ہے مائگرنٹس کی ان کو اکوموڈیٹ کرتے خود ہوئے ابیوز کو بھی روکا جائے کہ جو ٹریفکرز ہیں وہ باقی نیشنلٹیز کو لوگوں کو ان سیرین ریفیوجیز کے گائز میں یا ان بارڈر کے اوپر نہ بھیجنا شروع کر دیں, تاکہ اس کا اس جو کنسیشن ملی ہے اس کو ابیوز کیا جا سکے.
اوکے, ایم جے خان صاحب نے بھی ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے. آپ کو بھی ایم جے خان صاحب خوش آمدید, السلام علیکم. اور یہ بتائیے گا ایم جے خان صاحب, آج آئی آر ایس جو ہے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی, انہوں نے امریکہ اور گلف جو اسٹیٹس ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ بھی تارکین وطن کے بحران میں کردار ادا کرے. اس وقت امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے, گلف اسٹیٹس کا بھی ہمیں بتائیے گا, اور مزید ان کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, پہلے تو ہمیں سارے سب لوگوں کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب بھی کہیں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے ریفیوجیز جو ہے وہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ نیچرل ہے اور وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. مثلاً افغانستان میں جب رشیا کا انویژن ہوا تھا تو پاکستان میں سب سے زیادہ افغانی لوگ آئے تھے اور پاکستان نے انہیں اکوموڈیٹ کیا تھا. مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اور افسوس بھی ہے کہ ہماری جو گلف اسٹیٹس ہیں, جو مسلمان کنٹریز ہیں, جو مسلمانوں کے چیمپئن ہیں, جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں, ان میں سے بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوں. مثلاً سعودی عربیہ میں ایک بھی ریفیوجی کو انہوں نے پناہ نہیں دی, کویت میں کوئی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. تو ہم بحیثیت مسلمان ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں, اور ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جو بے سہارا ہے ان کے اوپر سہارا ہمیں ہمارا ریلیجن ڈیمانڈ کرتا ہے, مگر جب ایکشن کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلمان کنٹریز کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچتی جو کہ اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہم لوگوں کو ہے. اب یہ دیکھنا کہ ویسٹ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے, تو ویسٹ کے اوپر ساری دنیا کے اوپر ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو اپنا یو نو پارٹ پلے کرنا ہے. میں بہت امپریسڈ ہوں کچھ کنٹریز سے, ناروے ہو گیا, جرمنی ہو گیا, جنہوں نے بہت زیادہ ان کو عزت کے سے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ کیونکہ آج کل پولیٹیکل سیزن ہے اور بہت زیادہ امیگریشن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, مگر امریکہ بھی کسی حد تک کچھ کر رہا ہے اور زیادہ کر سکتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے اور سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے وہ ہے کہ ہماری مسلمان کنٹریز, خاص طور پہ گلف کنٹریز جو ہیں, وہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی.
اوکے بہت شکریہ. کچھ عراق نے پہلی دفعہ داعش کے خلاف ایف سکسٹین ایس کا استعمال شروع کیا ہے, لیکن ہمارے پاس کہا جا رہا ہے ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے. امجد ملک صاحب, آئندہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. ایم جے خان صاحب, آج لیبر ڈے امریکہ میں منایا جا رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں یہ دن جب منایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
جی دیکھیں, لیبر موومنٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں چلتی رہی ہیں اور دنیا بھر میں مے فرسٹ جو ہے منایا جاتا ہے امریکہ میں, یو نو سپٹمبر میں. مگر یہ کہ یہاں پہ لیبر یونین نے بہت ایک اہم رول ادا کیا ہے ہسٹری آف امریکہ میں. ان کے لیبر جو فزیکل لیبر جو لوگ کرتے ہیں, جسمانی لیبر, ان کے حقوق کے لیے, ان کے مراعات کے لیے. مگر اوور دا ایئر جو ہے ان کی جو کافی حد تک انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوا ہے. اس پریزیڈنشل الیکشن میں دیکھنے میں آ رہا ہے برنی سینڈر صاحب ان کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ اور امپورٹنس مل رہی ہے.
اس سال اس کی اہمیت جو ہے وہ کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے. بالکل جی, بہت شکریہ ایم جے خان صاحب آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.